بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد إنما شفاء العي السؤال أو كما قال عليه الصلاة والسلام جہالت کا علاج جو ہے وہ پوچھنا ہے. اسی لیے سوال کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ بھئی پوچھ لیا کرو, علماء سے پوچھ پوچھ کے چلا کرو. جتنی ضرورتیں پیش آتی ہیں آدمی کو دین کے معاملے میں وہ پوچھ لینا چاہیے. اس لیے سوال جواب کا سیشن بھی ہو جاتا ہے, اور یہ ہمارے مقامی علماء کرام بھی بہت سے خوبی انجام دیتے ہیں, دیتے رہتے ہیں. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی مہمان کی آمد وغیرہ کے موقع پر ایسوسیشن ہو. یہ تو جو مقامی حضرات ہیں زیادہ ان سے ہونا چاہیے. سوال کرنے میں تین چیزیں ہوتی ہیں. بعض لوگ سوال امتحان کے لیے کرتے ہیں, یہ دیکھیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ نہیں, دیکھیں ان سے پوچھ کے دیکھیں ان کی رائے کیا ہے. ہم نے اور سے پوچھا تھا, انہوں نے اور بات کہی تھی. دیکھیں اس مرتبہ کیا بولتے ہیں, اس سے پہلے پوچھا تھا تو یہ بولے تھے, ابھی بھی وہی بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. یہ تو امیگریشن کے سوالات ہو گئے. گزشتہ پوچھا تھا تو سیم جواب دیتا ہے کہ کچھ گڑبڑ کرتا اس میں. اس وجہ سے سوال کرنا غلط ہے, گناہ ہے. امتحان کا اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کون ہوتے امتحان لینے والے, آپ کو ممتحن بنایا کون, آپ کا اسٹوڈنٹ ہے کیا وہ مولوی, امتحان لینے کا کیا مطلب, وقت کا ضیاع ہے. اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قیل و قال سے, سوالات زیادہ کرنے سے اور مال ضائع کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. قیل و قال ڈسکس کرنے کو بولتے ہیں. ہاں ہم لوگ تو بس ویسے ہی ڈسکس کر رہے تھے, کھانے کے بعد بیٹھ گئے, کھانے سے پہلے بیٹھ گئے, شادی سے پہلے شادی میں آ گئے تھے بیٹھ گئے, ڈسکس کر رہے ہیں. اس کو پورا معلوم ہے نا, اس کو پورا معلوم ہے, اس کو بھی ادھورا, اس کو بھی ادھورا, دو ادھورے مل کے ایک کامل نکلتا ہے, کیا نقصان ہی ہوتا ہے اس میں. اور بعض مرتبہ سوال کیا جاتا ہے اعتراض کے روپ میں, کراس کوسچن, ریمارک کرنا. اعتراض جو ہے نا یہ بھی طریقہ سوال کرنے کا نہیں ہے. اعتراض میں یہ رخ ہوتا ہے کہ آپ جو رائے رکھتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, یہ رائے صحیح ہے جو ہم رکھتے ہیں. بھائی رکھنا ہے اگر آپ کو تو اپنی جیب میں رکھو, اپنے منہ میں, اپنے دل میں رکھو. ہم آپ سے بولے کیا, ہم آپ سے بحث کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بول کے, یا آپ کو یہ نہیں معلوم ہے وہ نہیں معلوم ہے. اعتراض جو ہوتا ہے یہ جہالت پر مشتمل ہوتا ہے. جہالت کی وجہ سے اعتراض نے لکھا ہے کہ ہمیشہ اعتراض جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. ان دونوں کے بیچ میں سوال ہوا کرتا ہے کہ مجھے حاجت ہے دین کی کسی بات کی, کسی مسئلے میں مجھے شبہ ہے, کوئی بات مجھے معلوم نہیں ہے, کوئی کام میں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ڈاؤٹ ہے, تو علماء کرام سے پوچھ لیا کہ بھئی یہ مسئلہ کیسا ہے. صرف اصلاح کی نیت سے علم حاصل کرنا اور اپنی ضرورت کے مطابق اللہ کے حکم کو معلوم کر کے اللہ پاک کی مرضی کے مطابق عمل کو انجام دینے کے جذبے سے جو بات پوچھی جائے وہ بہت نورانی چیز ہے, وہ بہت ثواب کا کام ہے, اور وہ ہونا چاہیے, اس کا حکم دیا جاتا ہے. اس لیے یہ بات جب کبھی بھی کوشچن آنسر کی نشست ہو, چاہے اب ہو یا فیوچر میں ہمارے علماء کے ساتھ ہو یا کسی کے ساتھ میں بھی ہو, طریقہ اس کا یہ ہے, ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ آداب ہوتے ہیں اس کے, ادب ہو, زبان شائستہ ہو پوچھنے والے کی, ادب سے ہو. اگر جو ہے بتانے والا تھوڑا ناراض بھی ہو گیا تو برا نہ مانے، حاجی صاحب ہم نے اتنا سا سوال کیا، انہوں نے ایسا جواب دے دیا، بھائی جواب دے دیا، اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے تو آدمی درگزر کرے کہ اس کو کسی تعویل کرے، اس کی توجیہ کرے، ہو سکتا فلاں وجہ سے ہوا ہو، ہو سکتا فلاں وجہ سے ہوا، اور اگر غلطی بھی ہو گئی ہوگی اس سے، انسان ہی تو ہے، ہو بھی سکتی ہے غلطی، یہ تھوڑی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ فرشتہ ہوتا ہے، انسان وہ بھی ہے، غلطیاں اس سے بھی ہو جاتی ہیں بعض مرتبہ. اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ دودھ دینے والی بھینس کبھی لات مارتی بھی ہے تو سنگوانا پڑتا ہے تھوڑا سا، دودھ دینے والی بھینس لات مارتی ہے. پھر ہمارے استاد صاحب یہ بھی بولتے تھے کہ گھر والی بھی جو ہے نا کبھی کو کاں کرے تو بہرحال گھر والی ہے، مطلب کتنا آرام دہ آرام پہنچانے والی ہے، اس سے اگر کبھی کوئی بات ہو جائے تو ایشو نہیں بنایا کرتے اس کو، یہ فرمایا کرتے. جب گھر والی کے ساتھ یہ معاملہ آئے تو گھر والا تو پھر گھر والا ہی ہے، وہ تو دودھ کیا بھینس کی بھینس لا کے دیتا ہے، اس کی تو سننی چاہیے. ایک سوال یہ کیا ہے کہ کیا سسر محرم ہے؟ ہاں سسر محرم ہے، سسر محرم ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے محرم ہوتے ہیں، بہو بھی محرم ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے محرم ہو جاتی ہے، اسی لیے ان کے ساتھ سفر بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ حج بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ پردہ نہیں ہوتا ہے. صرف جہاں فتنے کا موقع ہو کہ آج کل وہ دینداری وہ تدین نہیں رہا، فتنے میں پڑ جانے کا موقع ہو تو خلوت بالاجنبیہ کے حکم میں آتا ہے، تنہائی اختیار نہیں کرنی چاہیے خدا نخواستہ اگر کسی قسم کے فتنے کا ڈر ہو تب. بارہ سال کی بچی اگر بالغ نہ ہوئی ہو تو اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں یا نہیں؟ ان پر رمضان کے روزوں کو فرض ہی سمجھنا چاہیے، فرض ہی کی طرح سے رکھوانا چاہیے. اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور 10 سال کی عمر سے سختی کرو. ابھی 4 سال باقی ہیں نماز فرض ہونے، لیکن 10 سال کی عمر سے نماز نہ پڑھنے پر اپنے یہاں اپنی تعلیم کے اعتبار سے تو مارنے کی بھی اجازت ہے، یہاں قانون نہیں مار سکتے ہیں تو مارے بغیر سختی کرنا ہے. تو حضور نے تو فرمایا کہ وضربوہم اذا بلغوا عشرا، جب وہ 10 کے ہو جائیں اور نماز میں سستی کرے تو ان کو مارو. اس سے حکم یہ جاننا ہے ہم کو کہ ابھی پہلے سے ہی کتنی تاکید کے ساتھ سختی کے ساتھ میں عمل کرانا ہے دین کی باتوں پر، جیسے جیسے وہ باشعور ہوتے جائیں. مگر جیسے میں نے پہلے کہا، ذہن میں رکھو کہ اس حدیث کی وجہ سے مارنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں قانون کے اعتبار سے ہم مجبور ہیں کہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اس لیے عام طور پر جو مراہقین ہوتے ہیں ان پر بھی نماز اور روزے کے معاملے میں وہی سلوک ہوتا ہے جو فرض کا ہوتا ہے. مراہق ان کو کہتے ہیں کہ جو بالغ نہیں ہوئے لیکن بالغ ہونے کے قریب ہیں. تو جب اگر وہ مراہق نہیں ہے تو اتنی تاکید ہے، مراہق کو تو بدرجے والا تاکید ہوگی، تو 12 سال مراہقت کے ہی کہلاتے ہیں لڑکیوں کے حق میں، بالخصوص ان ممالک کے اندر. اس وجہ سے روزوں کے بارے میں اس کے ساتھ ویسی ہی تاکید ہونی چاہیے. اصطلاحی فرض نہیں بولیں گے اس کو، ہو سکتا ہے کہ فنی سوال ہو پوچھنے والے کا، اصطلاحی اعتبار سے فرض نہیں بولیں گے اس کو، اور ساقط ہونے کی صورت میں تاریخ فرض بھی نہیں شمار کریں گے اس کو، لیکن برتاؤ جو کیا جائے گا وہ فرض ہی کی طرح سے کیا جائے گا. حیض کے وقت قرآن پاک سننے اور پڑھنے وغیرہ کے کیا احکام ہیں؟ قرآن پاک سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے. ناپاکی کی حالت میں جب نماز نہیں پڑھنا ہوتا ہے تو نہ قرآن پاک نہ چھو سکتے ہیں اور نہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، البتہ سن سکتے ہیں. اسی لیے جو حفظ کروانے والے ہیں، جو وسائلہ جو ہے نا وہ حفظ کرانے کا کام کرتے ہیں، جو حفظ کروانے والے ہیں کراتے ہیں، معلم ہیں معلمہ ہیں، یا یہ کہ گھر میں کراتے ہوں اپنے بچوں کو، تو وہ صرف سنیں ان موقعوں پر. اور اگر وہ غلطی کریں تو بالکل مقطوع کلمہ، یعنی ایک حرف یا دو حرف جو اس کے ہوتے ہیں وہ بولیں بس، اگر ان کو بتانا ہو سمجھ میں آنے کے لیے آگے کا، پورا پڑھ کے نہ بتائیں کہ یہ غلطی ہے. اسی طرح سے ان دنوں میں پڑھنے پڑھانے کے زمانے میں اگر قرآن پاک کی آیتیں پڑھنے کی نوبت آتی ہے تو پڑھنا نہیں چاہیے، حتیٰ کہ اگر عربی کلاسز وغیرہ کے اندر بھی ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیتیں آ جاتی ہیں کتاب پڑھنے کے بیچ میں، مستورات کو کہا جاتا ہے کہ وہ آیت چھوڑ کے پڑھیں گی عبارت، عربی عبارت جو پڑھی جاتی ہے. فرحت ہاشمی والے کا کورس کرنے والے کہتے ہیں کہ گلوز پہن کر حیض کی حالت میں قرآن کو پکڑ سکتے ہیں. کپڑے وغیرہ کے ساتھ اگر پکڑنے کی ضرورت پیش آئے قرآن پاک کو تو پکڑ سکتے ہیں. کپڑے وغیرہ سے اگر قرآن پاک کو جنوبی پکڑنا چاہتا ہے، ناپاکی کی حالت میں کوئی پکڑنا چاہتا ہے، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا پڑا تو رومال وغیرہ سے پکڑ لیتے ہیں، کاغذ وغیرہ سے پکڑ لیتے ہیں. تو ویسی حالت میں قرآن پاک کو پکڑ تو سکتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے. ان لوگوں کے پاس میں پڑھ بھی سکتے ہیں، مسجد میں بھی جا سکتے ہیں. اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ لوگ ایسا کہتے ہیں تو ہم تو وہ لوگوں کو ان لوگوں کو مجموعی حیثیت سے غلط ہی کہتے ہیں، تو ان کا حوالہ دینا ہی غلط ہے. اگر کوئی ہم سے یوں کہے کہ غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ غسل فرض نہیں ہے، غیر مسلموں کے پاس میں جنابت کا غسل فرض نہیں ہوتا نا، تو اب ہم کیا بولیں گے اس کو؟ تو ہم غیر مسلم کی بات ہی نہیں کر رہے. تو فرحت ہاشمی والے یہ کہتے ہیں، بولے تو فرحت ہاشمی کو ہم لوگ غلط قرار دیتے ہیں. البلاغ کے اوپر تقی عثمانی صاحب کا جو البلاغ ہے اس پر فرحت ہاشمی اور اس کے گروپ کے بارے میں احکام بہت تفصیل سے موجود ہیں، ان کی جو گمراہیاں ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ ہم ان کو کیوں غلط کہتے ہیں. علماء جو ہے نا خامخواہ کسی کو غلط نہیں کہتے، یہ یاد رکھ لو. کسی سے ان کو بیر نہیں ہوتا، کسی سے حسد نہیں ہوتی، جلیسی نہیں ہوتی. دین کے معاملے میں ایسی تھوڑی حسد اور جلیسی ہوگی کہ کوئی صحیح بھی کر رہا ہو تو غلط بولے، آخر اللہ کو بھی تو منہ دکھانا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر وہ کسی کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ غلط لوگ ہیں، ان سے بچنا چاہیے، تو وہ دلائل پر ہوتا ہے، وہ ان کے فکر پر ہوتا ہے، ان کے فتووں پر ہوتا ہے، ان کے طرز عمل پر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ فتنہ ہے وہ. فرحت ہاشمی جو ہے نا جو طریقہ کار سے کام کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اسلامی اعتبار سے وہ غلط ہے. اس لیے اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کی بات کا حوالہ دینے کی ضرورت ہی ہم کو نہیں ہے. اس لیے کہ جب ہم نے ان کو غلط کنسیڈر کر لیا تو اب کہاں سارٹنگ کرتے بیٹھیں گے کون سی اس میں سے غلط ہے، کون سی اس میں سے صحیح ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ہم کو ضرورت ہی کیا پڑی. اگر آپ کے پاس میں ایسا کوئی صحیح موجود نہیں ہے جو وہاں پہ ہے تو آپ لا کے بتاؤ کہ بھائی تمہارے پاس وہ صحیح نہیں ہے، وہاں پہ یہ صحیح ہے، اٹھا لیں اس کو. ایسا تو نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ افکار والے ہمارے علماء کی تحقیق میں غلط ہیں. اس لیے ظاہر ہے کہ جب وہ غلط ہے تو غلط اسی بیس پر ہوں گے نا کہ ان کے فتوے الٹے پلٹے ہوتے ہیں. لیکن یہ بات جو انہوں نے کہی کہ اگر کسی کپڑے وغیرہ سے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا پڑا کسی ضرورت کی وجہ سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے، بچوں کو دینے یا بچوں سے لینے میں گنجائش نکل سکتی ہے. بیان یا آواز کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں کسی عورت یا مرد کا نام لے کر دعا کر سکتے ہیں یا اجتماعی دعا میں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر نام لے کر بھی دعا کی جائے، چاہے مرد کے نام لینا پڑے یا عورت کا نام لینا پڑے. عورت کے نام کو عام طور پر مذکور نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ضرورت کی وجہ سے اس کا نام آتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ کوئی خبات کی بات نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے دعا کرتے وقت میں نیت کافی ہوتی ہے، نام لینا ضروری نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی نام لے لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. زیادہ ضرورت ہے، زیادہ بیمار ہے، کم ہوتا ہے موقع اس کا، ایسے موقع پر نام لے کر بھی دعا کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. کیا 12 سال کا بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہے تراویح پڑھا سکتا ہے؟ شافعی فقہ میں 12 سال کا بچہ تراویح پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر بچہ ابھی 12 سال کا ہے مگر ابھی اس نے طے نہیں کیا ہے کہ وہ حنفی ہے یا شافعی ہے مگر اسے تراویح پڑھانے کا شوق ہے، تو ایسا بچہ پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر شافعی ہے تو اس میں اجازت ہے یا کیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں. بڑا عجیب سوال ہے. سوال نمبر 4 جو ہے نا بہت ہی عجیب ہے. تحقیق یہی ہے کہ 12 سال کا بچہ تراویح نہیں پڑھا سکتا. چاہے شافعی ہو چاہے غیر شافعی ہو. اور کسی کو ایسا اختیار نہیں ملتا طے کرنا ہے کہ شافعی ہونا ہے کہ حنفی ہونا ہے. 12 سال کا بچہ ہے ابھی طے نہیں کرا شافعی بننا ہے کہ حنفی بننا ہے. یہ پوچھ رہے نا کہ ابھی بچے نے طے نہیں کیا ہے کہ شافی ہونا ہے کہ حنفی ہونا ہے تو نماز کیسے پڑھائے. تو یہ کوئی میکڈانل کے وہ ہے, یہ چوز کرنا ہے چاکلیٹ والا بغیر چاکلیٹ والا. ایسا سلیکٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ چوائس کر لو. وہ جو کہا جاتا ہے کہ چاروں امام حق پر ہیں, تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ اگر تحقیق کر سکتے ہوں کہ کس کو آپ انالائز کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے موافق کون ہے, تو اس کو اختیار ملتا ہے. مجھے آپ کو تھوڑی اختیار ملتا ہے اس چیز کا کہ حنفی ہونا ہے تو حنفی ہو جاؤ, شافی ہونا ہے تو شافی ہو جاؤ. اور اسی وجہ سے ایک مسلک والوں کو جواب دو مسلکوں کا نہیں دیا جاتا. اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فقہ حنفی کے مطابق بات ہے. پوچھنے والی اگر یہ لکھ کے پوچھے, غسل کر کے لاتے جاؤ, جمع کرتے جاؤ, کلیکٹ کرتے جاؤ, انجوائے کر رہا ہوں. اگر سوال کرنے والا یہ سوال کرے کہ میں شافعی المسلک ہوں اور میرا مفتی اویلیبل نہیں ہے میرے پاس اس وقت, آپ سے میں اپنے مسلک کا سوال کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, تو آپ جواب دیں گے یا نہیں, پہلے یہ پوچھ لینا, اس کے بعد میں وہ مسئلہ پوچھنا. کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہے وقتی طور پر آپ کو میسر نہیں ہونا اور ایک ہے مستقل میسر نہیں ہونا. اگر کسی شافعی مسلک والے کو مستقل کوئی مفتی میسر نہیں ہے تو اس کو شافعی مسلک پہ رہنا ہی جائز نہیں ہے, اس کو چھوڑ دینا پڑے گا شافعی مسلک. ایسے کسی حنفی مسلک والے کو مستقل طور پر کوئی مفتی میسر نہیں ہے کہ وہ پوچھے حنفی مسلک کے مطابق مسائل کو, تو پھر اس کو حنفی مسلک کو چھوڑ دینا پڑتا ہے. جیسے بعض عرب ممالک کے اندر ایسی مجبوریاں ہمارے بعض ساتھیوں کو پیش آئیں, وہاں کوئی ہے نہیں یا تو مالکی ہے شافعی, اور دور دیہات کے اندر رہتے ہیں وہاں پہ کوئی وہ بھی نہیں تھا سسٹم. اب تو خیر سہولتیں ہو گئی ہیں, مگر یہ 15-20 سال پہلے کی بات میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ایسے واقعات بعض پیش آئے بعض ساتھیوں کے ساتھ. تو اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بچے نے ابھی طے نہیں کیا ہے کہ وہ شافعی ہے کہ شافعی رہے گا کہ حنفی رہے گا, اس کو یہ اختیار نہیں ہے. اس کے پاس کہاں اتنی عقل ہے کہ وہ شافعی فقہ کو اور حنفی فقہ کو انالائز کر کے دیکھ سکے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. وہ تو ان لوگوں کے لیے جو اسکالر ہوتے ہیں, جو محقق ہوتے ہیں, کہ وہ طے کر کے کسی ایک رخ پہ جائیں گے. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم فقہ حنفی کے فالوور ہیں, تو ہم فقہ حنفی کو قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح سمجھتے ہیں اور دوسرے فقہ کو غلط سمجھتے ہیں. یہ بہت مس کنسپشن ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ چاروں امام صحیح ہے ہونے کا کیا مطلب, چاروں امام صحیح ہے بولنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چاروں کے مسئلے بھی صحیح ہیں. ایک امام کی رائے جب دوسرے امام کی رائے کے خلاف میں ہو کسی مسئلے میں, تو دونوں صحیح نہیں ہو سکتے, ایک ہی صحیح ہوتا ہے. حق صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے کیا کہیں؟ ایک چیز پانی بھی ہے پتھر بھی ہے ایسا ہوتا کیا؟ پانی بھی ہے پانی نہیں بھی ہے ایسا ہوتا کیا؟ ایک چیز حرام ہے ایک امام کے پاس, دوسری چیز ضروری ہے دوسرے امام کے پاس, حرام نہیں ہے, تو یہ کیسا ہوں گا کہ وہ حرام ہے بھی حرام نہیں بھی ہے بھی, یا حرام ہے یا حرام نہیں ہے. اس لیے یہ بات پہلے کلیئر ہونا بہت ضروری ہے, سمجھنا, ہماری بہنیں بھی سمجھنا, بھائی بھی سمجھنا. اور یہ بہت غلط فہمی پائی جاتی ہے امریکہ میں, وہ یہ ہے کہ مثلا جیسے ہم حنفی لوگ ہیں, ہمارے فقہ کے اعتبار سے جو مسئلہ ہے اس کے خلاف میں دوسرے امام کی جو رائے ہے وہ 99% غلط ہے, اس لیے ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے ہیں. آپ اکیلے آئے, ایک کو چھوڑ دیا کیا؟ اچھا, ہمیں وہ آدمی اندر ایک آیا, بات کس سے کر رہا تھا پھر؟ صرف 1% پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے امام سے اجتہاد میں غلطی ہوئی ہو, کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا ہے کوئی وحی نہیں ہے. اور دوسرا امام 99% اس مسئلے میں غلط ہے, اس لیے ہم فالو نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو صحیح مانیں گے تو آپ ملائیں گے کیسا اپنے امام کی یہ تحقیق کو وہ تحقیق کو؟ صرف 1% اس میں پاسبلٹی ہے کہ شاید وہ صحیح ہوں, چونکہ ظاہر ہے وہ بھی اجتہاد تھا, یہ بھی اجتہاد ہے وہ بھی اجتہاد ہے, اجتہاد میں یہ پاسبلٹی ہوتی ہے, اور وہ 1% ہوتی ہے. وہ مجتہد اپنی صلاحیتوں کے رکھنے کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا, اس کا فالوور بھی اس پر اعتماد کرنے کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا. بقیہ یہ تھوڑی ہے کہ آپ حنفی ہیں تو آپ کو فقہ شافعی کو فالو کرنے کی اجازت ہے, بالکل اجازت نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, میں جہاں جاتا ہوں سناتا ہوں جب موقع مجھے ملتا ہے, اور لوگ بڑے حیرت کرتے ہیں کہ اچھا ہم نے تو یہ پہلی مرتبہ سنا ہے. میں نے کہا آپ کو یہ بہت پہلے سننا چاہیے تھا, مسئلہ تو یہی ہے. حنفی والا اگر ایک تو یہ کہ دونوں کی رائے ایک ہی ہے, فتویٰ دونوں کا ایک ہی ہے, تو تب تو کوئی کلاش ہے ہی نہیں. اور جو مسئلہ قرآن حدیث میں صاف لکھا ہوا ہے اس میں امام بیچ میں آتا ہی نہیں, وہ صرف بتاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے, بلکہ اجتہاد نہیں کرتا امام. جو مسئلہ کھلا ہوا لکھا ہوتا ہے اس میں اجتہاد نہیں ہوا کرتا, اس میں بھی کوئی کلاش نہیں ہوتا. جو مسئلہ اجتہاد کرنے کا ہوتا ہے, نکالنے کا ہوتا ہے قرآن و حدیث میں سے غور کر کے, وہ یا غلط ہوگا یا صحیح ہوگا, چاروں کی رائے اس میں برابر نہیں ہو سکتی. اگر وہ سب ایک ہی رائے رکھتے ہیں تب تو سب حق کو پہنچ گئے, اور اگر ان میں کلاش ہوا ہے, ایک جو بولتا ہے دوسرا اس کے اگینسٹ میں ہے, تو ایک ہی اس میں صحیح ہے, دوسرا صحیح نہیں ہو سکتا. صحیح اور غلط دونوں جمع نہیں ہو سکتے ایک جگہ پہ. اس لیے ایک آدمی ایک امام کی بات کو مان کے دوسرے امام کی نہیں مان سکتا. تو اس لیے 12 سال کا بچہ جو ہے وہ تراویح نہیں پڑھا سکتا ہے. اس کو شوق ہے تو اس کو بولو اپنے 12 سال کے 11 سال کے بچوں کو جمع کر کے سنائے تراویح پڑھانے کا. نماز میں اس کا شوق اس طرح پورا ہوتا ہے. ہمارا چھوٹا بیٹا وہ بھی حافظ, ماشاءاللہ 4-5 سال ہو گئے حافظ ہو کے, تو وہ تو ابھی تک بھی بالغ نہیں ہوا, تو جب تو مطلب یہ بہت ہی چھوٹا تھا. میں نے اس سے پوچھا جا کے رمضان میں کہ تو کہاں سنا رہا, تو کہنے لگے جامع مسجد میں سناتا ہوں. میں نے کہا کہاں ہے تیری جامع مسجد, تو بولے چھت کے اوپر ہے. میں نے کہا کتنے ہوتے ہیں تیرے پاس, تو بولے میرے پاس بہت مسلح ہوتے ہیں. پورے محلے کے اپنے اپنے سائز کے جمع کر لیا بہت سارے, 7-8-10 سال کے 11 سال کے بچوں کو اس نے جمع کیا ہوا ہے تشکیل کر کے, اور جانے والا چھت کے اوپر آؤ. وہاں تو گرما میں کیسا رہتا اپنے پاس, چھت کے اوپر کھڑے ہو گئے, وہاں پہ نماز قرآن شریف سنا رہا. میں نے کہا تو کہاں سنا رہا, کہ میں اپنی جامع مسجد میں سناتا ہوں. میں نے کہا تیری جامع مسجد کہاں ہے, تو کہتا چھت کے اوپر ہے. تو اپنے وہ 10-12 سال کے جو بچے حافظ ہیں یا غیر حافظ ہیں, ان کو جمع کر کے وہ قرآن پاک سنا لے, تو پھر اس کے لیے اجازت ہے. بڑوں کی وہ امامت نہیں کر سکتا. شوق اس طریقے سے پورا کرانا چاہیے, یار تو بس سن لیں, ان کو اس کو نفل میں پڑھنے کو کہیں. ہم بغیر نماز میں شریک, نفل کی بھی امامت اس کی صحیح نہیں ہے. بڑے آدمی کی امامت صحیح نہیں ہے, چاہے نفل کی ہو, چاہے فرض کی ہو, چاہے سنت کی ہو. اس لیے میں نے جواب دینے کا جو رخ اختیار کیا وہ ویسے ہی اختیار کیا جو میں نے مسئلے کی وضاحت کی ہے. ہاں اگر پوچھنے والا شافعی ہے تو پھر وضاحت کر کے پوچھے تو پھر میں بتاؤں گا کیا ہے. سونے کتنے تولے سونے کے بعد زکات واجب ہوتی ہے؟ سونے کے ساتھ اگر چاندی ہے یا سونے کے ساتھ میں کرنسی ہے ڈالر وغیرہ ہیں, تو پھر وہ خالص سونے کا حساب باقی نہیں رہتا, بلکہ اس چاندی کو یا اس کرنسی کو اور اس سونے کو چاندی کی قیمت میں کنورٹ کیا جاتا ہے. جو دونوں میں کم قیمت ہے اس کے تابع کیا جاتا ہے. دونوں میں کم قیمت, چاندی کم قیمت ہے, تو وہ سونا بھی چاندی میں کنورٹ ہو جائے گا. اور چاندی اگر 52.5 تولے آ جائے اتنے سونے میں, وہ سونا اور جو پیسے اپنے پاس ہیں جو چاندی اپنے پاس ہے وہ ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے تو پھر اس پر زکات ہو جائے گی. لیکن اگر کسی کے پاس میں پیسے بھی بالکل نہیں ہیں اور چاندی بھی نہیں ہے, خالی سونا اس کے پاس ہے, تو 7.5 تولے جب سونا ہوگا جب اس پر زکات واجب ہوگی, اس سے پہلے تک زکات واجب نہیں ہوتی. تہجد کیا سنت ہے یا نفل ہے؟ تہجد سنت ہے, اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سنن موکدہ میں شامل فرمایا ہے. اور سنت کے لیے نفل کا لفظ بھی بولا جاتا ہے, اس معنی کر اس کے لیے نفل کا لفظ بولا جاتا ہے, مگر ہے وہ مسنون. نفل کے اصل معنی زائد کے ہیں, تو زائد کا مطلب ہے زائد علی الفرض. امین اللیل فتہجد بھی نافلۃ لک ای زائدۃ لک, اور یہاں نافلتن بمانا فریضتن ہے, یعنی دوسروں کے مقابلے میں آپ پر فرض ہے یہ، دوسروں کے مقابلے میں آپ پر ایکسٹرا ہے یہ. اسی وجہ سے علماء میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ تہجد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی. اگر ایک سے زیادہ گھر ہوں تو پھر یا پھر زمین، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. زمین پر اور گھر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن زمین اگر کاروبار کے لیے خریدی گئی ہے، جیسے ہم امریکہ میں حیدرآبادی لوگ یا پاکستان کے لوگ امریکہ میں رہنے والے پلاٹ خرید لیتے ہیں کہ جب اچھی قیمت پر آئیں گے تو بیچ لیں گے اس کو، پلاٹ خرید کے، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے چونکہ وہ مال تجارت ہے. تجارت کا جو مال، بزنس کا جو مال ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. ویسے ایک سے زائد کسی کے پاس مکان ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ زائد مکان پہ جو آمدنی ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی اگر وہ بچتی ہے سال میں. تو ایسے ہی کسی کے پاس کھیت وغیرہ کی زمین ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، البتہ کھیت میں جو اگتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کی ترتیب الگ ہے. ایسے ہی جانور ہیں کسی کے پاس تو جانوروں کی اپنی زکوٰۃ الگ ہوتی ہے، بکریوں کا حساب الگ ہے، گائے بھینس کا حساب الگ ہے، اونٹ کا حساب الگ ہے. بعض اوقات صراحت حدیثوں میں موجود ہے کہ اونٹ پانچ ہوتے ہیں تو ہوتا ہے، گائے بھینس 25 ہوتے ہیں تو ہوتا ہے، بکری جو ہے نا وہ 40 ہوتے ہیں تو زکوٰۃ ہوتی ہے ان پر. پھر اس کے بعد بڑھتا نصاب کیسا ہے اس کا حساب پورا بنا ہوا ہے. تو اس لیے جو پلاٹس وغیرہ خرید کے رکھے جاتے ہیں اور مکان بنانے کی نیت سے خریدا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے اپنا، لیکن اگر کاروبار کی نیت سے اس معنی کر کے جب اچھی قیمت آئے گی تو اس کو بیچ لیں گے، پیسے بنائیں گے، تب اس پر زکوٰۃ، ایسے پلاٹس پر زکوٰۃ ہو جائے گی. میں ایک ایک دیتے جاؤں، جو انگریزی میں ہے اس کا ترجمہ کرتے جاؤں.
بچہ شرارتی ہے اور دوسرے بچوں کو مارنے کی عادت ہے تو اس کو دعا کیسا سکھانا؟ کوسی دعا.
سورہ احزاب کی آیت نمبر سات، سورہ احزاب 21 پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 7 جو ہے وہ بچوں کو پانی پر پلانے سے اور بچوں کے لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دینے سے یا ہاتھ پہ باندھنے سے عام طور پر بچوں کی شرارت کم ہو جاتی ہے اور ماں باپ کی بات ماننے والے ہوتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، والی جو آیت ہے یہ بہت ہی اچھے تجربے میں آئی ہے، کتابوں میں ہم نے دیکھی تھی، پھر اس کا تجربہ کیا، بہت لوگوں کو اس سے نفع ہوا. اس سے بچوں میں سموتاعت آ جاتی ہے. جب بچہ 6-5 سال کا 7 سال کا ہوتا ہے شرارتیں کرنے لگتا ہے، اور مارنے کی بھی امید ہے کہ آج عادت اس سے چھوٹ جائے گی، لیکن مارنے کی عادت کا اصل علاج یہ ہے کہ بچوں سے بولیں کہ تم اس کو مارو، جب یہ تم کو مارے تو بیمار کا علاج تمہار ہے، تو جب اس کو پڑے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ تو درد ہوتا ہے، میں سمجھ رہا تھا درد ہی نہیں ہوتا ہے. سورہ احزاب ہے اور آیت نمبر 7 ہے. کیا آج کل پھول کیا بہو بیٹیوں کے رشتے، آج کل بہو اور بیٹیوں کے رشتے تلاش کرنے میں ان کو بہت سی باتیں اور عیب کہنے پڑتے ہیں یا سننے پڑتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس رسم کی کیسے پتا نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں میرے جی. تمہارے بچے میں یہ کمی ہے، یہ کمزوری ہے، تمہاری بچی میں یہ کمی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نہ ہم خود بولیں نہ ان کو بولنے دیں. یہ بولے بھائی سمجھ میں آتا ہے تو آگے بڑھو، سمجھ میں نہیں آتا ہے تو خاموش ہو جاؤ. بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ ہے وہ ہے؟ تو اصلاح اس میں یہی ہے کہ جو اصل شرعی حکم ہے جو سب پہ اپلائی ہوتا وہ یہاں پہ بھی اپلائی ہوتا. وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا کسی لڑکے کو تلاش کرنے میں یا کسی لڑکی کو تلاش کرنے میں خود سے سوچ بچار سے کام لینا ہوتا ہے, تبصرہ کرنا نہیں ہوتا اس پہ, لوگوں کے سامنے بولنا نہیں ہوتا. بس ہمارے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا, ہمیں مناسب نہیں لگا. کیوں نہیں لگا کیا ہے آپ کو, آپ دیکھ لو ہم کیوں بولیں گے کیوں لگا کیوں نہیں لگا. بہت سی حکمتیں مصلحت خانگی ہوتی ہیں, پرائیویٹ ہوتی ہیں, ہمیں مناسب نہیں لگا, ختم. تو اس کا اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے جو ہے نا خرابیوں کو اور مسلمانوں کے عیبوں کو بولنے کی جو ممانعات جنرل ہے وہ یہاں پر بھی اپلائی ہوتی ہے. اس لیے اس میں یقیناً اصلاح کرنی چاہیے. جو لوگ ایسا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں ان پر نکیر کی جائے کہ بھائی یہ طریقہ غلط ہے, آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ کریں, نہیں آتا ہے تو نہ کریں. چار آدمیوں میں اس کی تبلیغ کرنے کی ضرورت کیا ہے, یا سامنے والے میں چننے چنانے میں اگر آپ کو پسند ہے تو بات کیجیے, نہیں ہے تو یہ خرابی ہے یا وہ خرابی ہے کہ کیا بات ہے. جو بھی آپ نے جو دیکھا وہ آپ محسوس کرتے ہیں, آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آگے بڑھیے, نہیں سمجھ میں آتا ہے تو منہ بند رکھیے, اپنا گھر جائیے. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ رشتہ کریں ہی کریں. میرے گھر میں جو نوکرانی تھی اس کا انتقال ہو گیا ہے. انتقال سے پہلے اس نے اپنی امانت میری بہن کے پاس رکھوائی, ابھی اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے, تو اس کی امانت کا کیا کریں؟ اصل میں وارث معلوم کرنا ہوگا, وارث نہیں ہے کیسے معلوم؟ پتہ اٹھائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کہاں کی تھی, اس کا ایڈریس کیا تھا, کہاں کے رہنے والے وہ لوگ تھے, آیا وہ غیر نو مسلمہ تھی. ظاہر ہے کہ اگر وہ نو مسلمہ تھی تو کافر اس کے وارث نہیں بنتے ہیں, تب اس کا مال جو ہے نا یہ صدقے میں آ جائے گا. کسی مسجد میں دے دیا جا سکتا ہے, کسی مدرسے میں دے دیا جا سکتا ہے, رشتے داروں کو دے دیا جا سکتا ہے. اگر نو مسلمہ تھی تو تھوڑا سا اس میں تفصیل بھی ہے, وہ پوچھ لیجئے, اس لیے کہ اس میں ولا کے حاصل ہونے کی تفصیلات ہیں کہ یہی اس کا گویا وارث ہوگا جس کے ہاتھ پہ اس نے اسلام قبول کیا تھا اور جس کے ساتھ اس کا معاملہ جہاں پہ وہ رہ کے کام کیا کرتی تھی. خلاصہ یہ ہے کہ جو اس سوال میں جو بات مذکور ہے اس کے اعتبار سے اس کی تحقیق کی جائے کہ آیا اس کا کوئی وارث موجود ہے یا نہیں ہے. پھر بھی اگر کوئی وارث نہیں ملتا ہے تو اس کو صدقہ کر دیا جائے. ایک خاتون پوچھ رہی ہیں کہ وہ تقریباً 28 سال کی نمازوں میں کوتاہی ہوتی رہی, عمر زیادہ ہو گئی ہے, اب فرض نمازوں ہی کا ادا کرنا مشکل ہے, تو اپنی قضا نمازوں کے متعلق بہت پریشان ہوں, کیا کروں؟ ہمت ہے کہ قضاء عمری پڑھ سکوں؟ نہ ہمت ہے کہ قضاء عمری پڑھ سکوں, بتائیے کہ اس کے لیے کیا حل ہے. ہر فرض نماز کے ساتھ میں آپ ایک قضاء فرض نماز ادا فرما لیا کریں. نمازیں جو ہے نا وہ معاف نہیں ہوتی, اس وقت تک معاف نہیں ہوتی جب تک آپ کوئی بھی کام کر سکتی ہیں, حرکت کر سکتی ہیں, چل پھر سکتی ہیں, بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جاتی, بیٹھ کے پڑھیں. سنتیں تو قضا کرنی ہے نہیں, اور آسان سی بات یہ ہے کہ صاحب ظہر کے ساتھ میں اور چار ظہر پڑھ لیے تو ہو گئی ایک نماز قضا ہو گئی, عصر کے ساتھ ایک عصر کی قضا ہو گئی, مغرب کے ساتھ ایک مغرب کی. ہر فرض نماز کے ساتھ ایک فرض نماز قضا کر لی جائے, اور اندازہ قائم کر کے وصیت اپنی لکھ دی جائے کہ میں کوشش تو کر رہی ہوں فلاں وقت سے کہ نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کر لوں, لیکن اب اتنی نمازیں میری رہ جائیں گی تو میری موت پر ان نمازوں کا فدیہ دے دیا جائے. اصل تو یہ فدیہ جو ہوگا وہ موت کے بعد ہوگا, یا بستر مرگ پر جا کے طے ہوگا. موت کا جب بستر ہوتا ہے کہ اب بالکل اٹھ ہی نہیں سک رہا بندہ, جب فدیہ ہوتا ہے, پہلے سے نہیں ہوا کرتا. لیکن اگر بعد میں ہمارا کوئی آدمی کرے گا یا کام نہیں کرے گا, ایسا بھی ڈر لوگوں کو رہتا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نمازوں کا فدیہ مال کے ذریعے سے تو ادا کر دیا جائے حساب کر کے, اگر اللہ نے مال دیا ہے تو, اور قضا بھی کرتی رہیں. جتنی نمازیں قضا ہو جائیں گی وہ قضا ہو جائیں گی، جتنی نمازیں قضا نہیں ہوئی اب وقت نہیں رہا تو اب وہ قضا ان نمازوں کا فدیہ ہو جائے گا، یہ اس کا طریقہ ہے. فدیہ ایک نماز کا فدیہ وہی ہے جو صدقہ فطر ہے، یعنی پونے دو سیر گیہوں یا اس کی قیمت. ایک روزے کا فدیہ بھی وہی ہوتا ہے، فدیہ پونے دو سیر گیہوں یا اس کی قیمت. ہمارے پاس ہمارے شکاگو میں $6.5 کتنا $7.5 $6 اور $7 کے درمیان میں فدیے کی مقدار اپنے پاس بنتی ہے. ہمارے پاس شکاگو میں ہم نے ہماری ویب سائٹ پہ ڈالا تھا تو $7 میں سمجھتا ہوں کافی ہے، ایک نماز کے لیے $7 ہوں گے. سیون انڈیا میں انڈیا کے پیسوں کا حساب کر سکتے ہیں. یا نماز چھوڑنا فدیہ وہاں دینا، وہاں پر ہے وہاں ظاہر ہے کہ فدیہ وہاں دیں گے. ہم یہاں کا فدیہ بھی وہاں دے سکتے ہیں. پڑھی لکھی عورت اگر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے اگر ایسے ادارے میں کام کرے جہاں مردوں سے کیا لکھا ہے جی انٹریکشن وہ تو اسلام کی روح سے جائز ہے یا نہیں؟ اگر پردے کے ساتھ وہ کر سکتی ہے تو جائز ہے، اگر پردے کے ساتھ نہیں کر سکتی. پردے شرعی جو ہے نا چہرے کے چھپانے کو کہتے ہیں، اور چہرہ اگر کھلا ہوا ہو تو وہ پردے میں شمار ہی نہیں ہوتا ہے، وہ پردے والی عورت شمار نہیں ہوتی. تو اگر پردے کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اجازت ہے، اور اگر پردے کے ساتھ نہیں کر سکتے تو اجازت نہیں ہوتی، چاہے وہ دین کا کام ہی کیوں نہ ہو. لڑکی کے رشتے کی آسانی کے لیے دعا یا وظیفہ بتائیے. مختلف تدابیر اس کے لیے ہوا کرتی ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے دعا کرنے کو کہتے تھے. روزانہ صبح فجر کے بعد 3 مرتبہ ایک ساتھ سورہ یاسین پڑھی جائے اور پھر رشتے کے لیے دعا کی جائے تو بہت آسانی سے رشتہ اللہ پاک مرحمت فرما دیتے ہیں. ہمارے تجربے کے اعتبار سے کچھ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں. باوجود رشتہ آنے کے نہیں جمتے اور رشتے آتے نہیں، یہ دو قسم کی شکایتیں زیادہ پیش آتی ہیں بعض لوگوں کو، بعض بچیوں کو، تو بعض مرتبہ ان لوگوں پر نظر وغیرہ کی بندش رہتی ہے اور بعض مرتبہ آصف وغیرہ کے اثرات بھی رہتے ہیں. یہ چیزیں تجربے سے تعلق رکھتی ہیں. تو عام طور پر ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ اس نظر کو ہٹانے کے لیے یا آصف کو ہٹانے کے لیے یا کسی نے شرارت کی ہے اس کو ہٹانے کے لیے، شرارت میں سحر وغیرہ آئے گا تو تدبیر کرنی پڑتی ہے تھوڑی، پھر اس کے بعد معمولی سی کوشش سے فائدہ ہو جاتا ہے. اس کے ان بندشوں کے رہتے ہوئے عام تدابیر میں رکاوٹ رہتی ہے. یہ ہمیں آئے دن تجربہ اس کا ہوتا رہتا ہے، اس لیے ہم بتا رہے ہیں. اسی کو علاج بالقرآن بھی کہتے ہیں. کام میں پایا جاتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علاج بالقرآن فرمایا کرتے تھے. اس لیے یہ لائن میں تو زیادہ نہیں جانا چاہیے، اس لائن میں آدمی کو زیادہ نہیں جانا چاہیے، چونکہ اسے یہ نہیں محسوس ہونے والی لائن ہے. تو کوئی بھی آدمی ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، استحصال کرتا ہے، پیسے کمانے والے بھی بہت اس میں ہو گئے ہیں. لوگ جو ہے نا بلا وجہ میں پیسے وغیرہ بنایا کرتے ہیں. تو جو ایسی چیزوں سے بچتے ہوئے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں تھوڑا بہت علاج کر سکتے ہوں، ان سے رجوع ہوا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں رشتوں وغیرہ کے سلسلے میں یہ بات ہمیں پیش آتی ہوئی، ہم نے دیکھی بھی ہے. اور جیسے ہی علاج ہوا اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرما دیا فوراً کہ بس جانا والا مہینوں اور ہفتوں میں شادی تک بھی ہو گئی. 1, 2, 10, 20 نہیں، 100, 50 نہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ واقعات کا ایکسپیرئنس ہم لوگوں کو ہے اس معاملے میں. میں آپ لوگوں کو ایک ایسی تدبیر بتاتا ہوں جو ہم ان لوگوں کو بتایا کرتے ہیں، تاکہ یہ چیز ایسی ہو کہ جب آپ کو معلوم ہے تو آپ کو ضرورت نہیں، آپ خود بھی کر سکتی ہیں. کرنا یہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس، آخر کے 3 سورے اخلاص و فلق الناس اور سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی، پانچ ہو گئی. ایک طریقہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، تو چونکہ یہ کامن ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ یاد کر لے سکتی ہیں، لکھ لے سکتی ہیں، اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں. بیچ میں کسی کا راستہ خدمات لینے کی ضرورت نہیں پڑیں گی. ان کو 70 مرتبہ پڑھتے ہیں، پڑھ کے پانی پہ دم کرتے ہیں. اس کے بعد یہ تدبیر ہوتی ہے کہ 7 درختوں کے پتے لاتے ہیں، ایسے درختوں کے پتے جن کا پھل انسان نہیں کھاتا، اور ہر درخت سے 7 پتے لیتے ہیں، گویا 49 لیوز ہو گئے. ایک کم 50 پتے آپ کو جمع کرنے ہوتے ہیں 7 درختوں سے، ہر درخت سے 7 پتے، اور ہفتے میں ایک مرتبہ کرنے کا علاج ہے یہ. صرف جمعرات کے دن شام میں عشاء کے بعد کرنا ہوتا ہے. تو 50 ایک کم 50 پتے لے لیے جو مختلف درختوں کے ہیں 7، اور ہر درخت سے 7 لے لیے، ان کو بوائل کر کے وہ پتے پھینک دینا، بوائل کیا ہوا پانی رکھ لینا. پھر 7 قسم کا پانی ملایا جاتا ہے اس میں. 7 قسم کا پانی ہمارے یہاں تو 7 بولیوں سے منگاتے ہیں، 7 بورنگ سے منگاتے ہیں. یہاں یہ ہے کہ جو نیچرل واٹر کی الگ الگ کمپنیاں ہیں نا، اس کے 7 باٹل منگوا لیتے ہیں. بہت کمپنیاں ہیں، ایک گھر کا پانی ہوتا ہے 6 ہی لانا پڑتا ہے، لوگوں کے پاس زمزم بھی رکھا ہوا ہوتا ہے 5 ہی لانا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے 7 پانی جمع کرتے ہیں، اور یہ 7 درختوں کے پتے جمع کرتے ہیں، اور وہ بائل کر کے بائل کیا ہوا پانی لے لیتے ہیں. اور یہ دم کیا ہوا پانی، 70 کا وظیفہ کہتے ہیں اس کو، یہ دم کیا ہوا پانی اس میں ملاتے ہیں تھوڑا سا. اس میں سے پاؤ گلاس پانی پینے کے لیے نکال لیتے ہیں، بقیہ پانی سے عشاء کے بعد رات کے 11 اور 12 بجے کے درمیان پہلے وضو کرتے ہیں، اور اس وضو کے پانی کو ٹب میں لے لیتے ہیں، اس کو نالی میں ڈرین ہونے نہیں دیتے. ایک بڑے صحن میں، بڑے ٹب میں ہاتھ دھونا، منہ دھونا، پیر دھونا، سب اسی میں کرنا، جو بچی ہے، جو پیشنٹ ہے، وہ پانی کسی درخت کی جڑ میں ڈال دینا. بعد میں بھی ڈالا جا سکتا ہے غسل کے بعد، مگر اس کو اٹھا کے رکھ لینا. بقیہ پانی سے غسل کیا جاتا ہے. ہفتے میں ایک مرتبہ یہ غسل کرنے سے نظر ہے تو چلی جاتی ہے، سحر ہے تو چلا جاتا ہے، آصب ہے تو چلا جاتا ہے. جب یہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کوئی بھی دعا کریں آسانی سے ہو جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے اس کا. کوئی تدبیر کریں ہو جاتا ہے، تعویذوں وغیرہ کے ذریعے سبھی نہلایا جاتا ہے. جب ہاتھ سے تعویذ دے دی جائے کہ یہ تعویذ گھول کے پھر پانی میں ملا دیں، تو یہ 70 مرتبہ پڑھنے کا کام بچ جاتا ہے. تو چونکہ اگر آپ کسی کی خدمات نہیں لیتے ہیں، خود سے کریں گے، تو تعویذ تو خود لکھنے آئے گا نہیں آپ کو، اس لیے میں پڑھنے کا بتا رہا ہوں. اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے، اور بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت بہت زبردست چیز ہے. غیر محسوس اثرات کو جو آدمی کے اوپر بندش کے، رکاوٹ کے ہیں، جو کاروبار میں پیش آتے ہیں، نوکریوں میں پیش آتے ہیں، شادیوں میں پیش آتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات میں پیش آتے ہیں، یہ کیا پرابلم، بعض مرتبہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. ریزن معلوم ہو گیا تو ریزن دور کرتا ہے بندہ، ریزن معلوم نہیں ہوا پھر بھی پرابلم کھڑے ہو رہے ہیں. اچھی خاصی شکل صورت کی بچی ہے، تعلیم بھی اچھی ہے، خاندان پاندان بھی اچھا ہے، اس کے بعد رشتہ جمتا ہی نہیں، رشتہ جمتا ہی نہیں، رشتہ جمتا ہی نہیں. ایک رشتہ، دو رشتہ، لوگ ہاں بولتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں، جواب دیں گے بولیں گے بولتے ہیں پھر نہیں دیتے ہیں. عجیب قصے پیش آتے رہتے ہیں اس میں، اس کے پیچھے کچھ غیر محسوس بات رہتی ہے، اس کا علاج ہے یہ. تو اگر مزید اگر آپ نے یاد رکھ لیا ہو یا کسی کو یاد ہو تو ٹھیک ہے، یا ضرورت محسوس کریں تو. اب یہ کہ یہ کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، سنت میں کہاں ہے، تو یہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں یہ ہے کہ آپ علاج کرا سکتے ہو، قرآن پاک کو بھی اس میں استعمال کر سکتے ہو، قرآن پاک کی آیتوں کو، دعاؤں کو. تو اس کا جو جواز ہوتا ہے، اس جواز سے فائدہ اٹھا کے ایسے تجربے کیے جاتے ہیں. تو یہ تو شور ہے کہ یہ ناجائز نہیں ہے. اب بقیہ یہ کہ کھلم کھلا کسی اس میں ہے، سنت میں ہے. اچھا چلو یاد آ گئی ایک بات، یہ سنت میں بھی ہے، کیونکہ یہ طریقہ علاج حافظ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے. اور ابن تیمیہ تو سب سنت حدیث میں ہے، حدیث میں بولتے ہیں. انہوں نے باضابطہ روایت سے نقل کیا اس کو، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا تھا کسی کو. جی تو مسنون بھی ہے، یاد آ گئی مجھے بات. ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں کہ اس لین کے جو علاج وغیرہ ہوتے ہیں وہ خلاف شریعت نہیں ہے جب تک قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ ہوتے ہیں. یہ علاج ہے. سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور آخر کے تین سورے 70-70 مرتبہ. وضو میں وسوسے آتے ہیں، مثلا یہ کہ سر کا مسا نہیں کیا، کیا یا نہیں کیا، کبھی کبھی پانچ پانچ مرتبہ مسا ہو جاتا ہے. اگر پانچ مرتبہ مسا ہوا اور یاد ہے کہ یہ پانچ مرتبہ ہوا تو پھر وسوسہ کہاں ہوا یہ؟ کوئی گلاس وسوسے کا علاج یہ ہے کہ آدمی اس وسوسے کی طرف دھیان زیادہ نہیں دینا. وسوسے کا علاج یہ ہے کہ وسوسے کی طرف دھیان نہیں دینا، اور وسوسہ آ جائے کہ ہوا نہیں ہوا تو ہوا ہی سمجھنا اس کو. وسوسے کے علاج میں نہیں ہوا کی طرف نہیں جانا، ہوا کی طرف جانا. وضو میں نے مسا کیا نہیں کیا، بس کر لیا. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے استادوں میں سے ہیں، بہت خاص بزرگ تھے. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے وضو میں وسوسہ ہونے لگا، اور یہی سر کے مسئلے کا مسئلہ تھا کہ میں نے مسئلہ کیا نہیں کیا. وہ عالم بھی تھے بہت بڑے، کہنے لگے یار مجھے تو پریشانی ہونے لگی، ہمیشہ میں بھولنے لگا یہ چیز. تو پھر میں نے یہ طے کیا کہ مجھے بغیر مسئلے کی نماز پڑھنا ہے. میں نے اپنی بیماری کے حساب سے یہ کہہ لیا کہ میں معذور ہوں، میرے ذمے مسئلہ ہے ہی نہیں. تو میں جب بھی مجھے وسوسہ ہوتا کہ مسجد نے مسا نہیں کیا تو میں کہتا مجھے بغیر مسا کے پڑھنا ہے نماز. بس دو تین مرتبہ میں نے نماز پڑھی، اس کے بعد میں پھر یہ خیال ہی ختم ہو گیا. تو اس طریقے سے اس کا علاج ہوتا ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کی جائے، اور بس خیال اگر آ گیا کہ میں نے یہ کیا نہیں کیا تو یوں سمجھ لیجیے کہ کر لیا. ہو گیا. نماز میں نیت اگر دل میں کر رہے ہیں تو خیال آتا ہے کہ میں نے نیت کی ہوں یا نہیں، تو پھر سے نماز ریپیٹ کرتی ہوں. یہ صحیح ہے کیا نہیں؟ ریپیٹ کرنے کی بات غلط ہے، کیونکہ دل میں نیت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دل میں اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہیں مثلا یا عصر کے لیے کھڑے ہیں، یہی نیت ہے، اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا. دل کی نیت کرنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ کے دل میں آیا کہ یہ کام کرنا ہے اسی کو دل کی نیت کہتے ہیں، لہذا اس میں ریپیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ زبان سے آدمی اسی لیے دوہرا لے ایک مرتبہ کہ تاکہ یکسوئی تسلی ہو جائے، اسی وجہ سے کہتے ہیں مستحب ہے زبان سے دوہرا لینا. زبان سے ادا کر دیے ایک مرتبہ تاکہ دل میں کسی قسم کا شبہ نہ رہے، لیکن اگر زبان پر نہیں آیا اور ہمیں پتا ہے کہ میں نے وضو کیا ہے، میں نماز کے لیے کھڑی ہوں، نماز کے لیے تکبیر کہہ رہی ہوں، کون سی نماز کے لیے؟ ظہر کی نماز کے لیے. اب نیت کیا کرنا ہے؟ باقی کچھ بھی نیت نہیں کرنا ہے. تو کسی چیز کو ریپیٹ کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. جو آپ بس تکبیر تحریمہ کہی اور نماز شروع کر دی، چونکہ نیت ہے تبھی تو آپ نے یہ عمل شروع کیا ہے، بغیر نیت کے عمل شروع نہیں ہوتا. اور ہے
سوتیلے بچے بارش ہے اور
اچھا اور ہے تو پھر دو. ایک سوال یہ ہے کہ سوتیلے لڑکے وارث ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے؟ یہ وارث نہیں ہوتے ہیں، مگر سوتیلے سے کیا مراد ہے؟ یہ تھوڑا سا لفظ سوتیلا ہمارے اردو میں بہت عام ہے. پالکڑے جو ہوتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوتے، مطلب بعض لوگ ان کو بھی سوتیلا کہتے ہیں. اور بعض ہوتا یہ ہے کہ باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے اللاتی یا اخیافی بہن بھائی بن جاتے ہیں، تب ان کو بھی سوتیلا ہی کہتے ہیں ہمارے پاس. تو جو اللاتی اخیافی ہوتے ہیں وہ وارث ہوتے ہیں. ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ کوئی لڑکا یا لڑکی ہے، اس کی شادی کسی عورت سے ہوئی، وہ بیوی اس کی چھوٹ گئی یا مر گئی، پھر اس کی شادی دوسری جگہ ہوئی، تو اب اس سے جو اولاد ہوگی تو اس کے ساتھ میں جو لڑکا یا لڑکی ہے اور یہ جو اس بیوی کے ساتھ میں جو اولاد ہوئی، یہ دونوں باپ میں شریک ہیں، باپ دونوں کا ایک ہے، تو یہ اللاتی بھائی بہن ہیں. ایسے اگر ماں کی سائڈ میں مشترک ہے، یعنی ماں کی جس عورت سے شادی ہوئی اس کی پہلے سے اولاد ہے، پھر اس کی پہلے سے اولاد ہے، میاں کی پہلے سے اولاد ہے دوسری بیوی سے، بیوی کی پہلے سے اولاد ہے دوسرے شوہر سے، اب پھر ان کی اولاد ہو گئی، دونوں کی اولاد ہو گئی، تو ایک سائڈ سے اللہ کی بھائی بہن ہے، ایک سائڈ سے اخیافی بھائی بہن ہوں گے یہ لوگ، پھر اس میں ایک لطیفہ بھی ہو جاتا ہے۔ وہ لطیفہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک عورت کی شادی ہوئی اس کے بچے تھے پہلے سے، ایک میاں کی شادی ہوئی ایک مرد کی اس کے پہلے سے بچے تھے، تو اب بیوی آ کے میاں سے کہنے لگی اجی تمہارے بچے ہمارے بچے مل کے، تمہارے بچے میرے بچے مل کے ہمارے بچوں کو مارنے والے۔ تو تمہارے بچے الگ ہیں جو میرے نہیں ہیں، میرے بچے الگ ہیں جو تمہارے نہیں ہیں، پھر ہم دونوں کے الگ ہیں ہمارے، بولے میرے بچے تمہارے بچے مل کے ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں۔ اچھا اس کو پکڑ لو، دیتے جاؤ، آپ لوگوں نے سوالات لمبے کر دی، بہت بچہ ضدی ہے، کہنا نہیں مانتا ہے اور اولاد کی فرما برداری کے لیے۔ ایک دعا تو ابھی میں نے بتائی، ہو سکتا ہے کہ آپ بعد میں تشریف لائی ہوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 7، اور دوسرا ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ یا رقیبو اور یا مقیتو، یا رقیبو یا مقیتو 400 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلاتے ہیں، تو بچے ضد کرنا اور غصہ کرنا کم کر دیتے ہیں۔ صحت یابی کے لیے اور خوف دور ہونے کے لیے اور جسم میں طاقت کے لیے دعا بتائیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ہے، سورہ آل عمران یہ تیسرے پارے سے شروع ہوتا ہے، چوتھے پارے میں آخر تک جاتا ہے، تو چوتھے پارے میں ہے، یہ پارا نمبر 4 میں، چوتھے پارے میں ہے، آیت نمبر 154 154 والی آیت ہے، ثم انزلہ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ آیت پڑھا کریں روزانہ، خوف بھی دور ہوتا ہے، نیند بھی آتی ہے اور صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کو آیت قطب کہتے ہیں عامل لوگ، ان کے پاس حروف کی خاص ترتیب ہے، کون کون سے حروف سے کوئی چیز مرکب ہوتی ہے تو اس کی کیا تاثیر ہے، تو جتنی حروف نورانی کی قسم ہے وہ سارے اس آیت میں جمع ہیں، اس لیے علاج معالجے میں اس کو آیت قطب کہا جاتا ہے، بہت بڑی آیت شمار ہوتی ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس میں خوف دور کرنے والی، دل کو تسلی دینے والی مضامین بہت ہیں، تو اس لیے یہ چیز اس مقصد کے لیے استعمال کر لیں۔ 154 لڑکیوں کی شادی کے لیے دعا بتائیے، لڑکیوں کی شادی کی ابھی میں نے لمبی چوڑی دعا بتائی ہے، تو پڑھنے کے لیے سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہے، 3 مرتبہ پڑھ کے فجر کے بعد دعا کیا کریں۔ روزی کی کمی، ہمیشہ گھر میں بیماری، گھر میں جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کوئی کام کا نہ بنانا، ان سب کے لیے کوئی علاج بتائیے۔ یہ حسبن اللہ و نعم الوکیل جو تسبیح ہے، صرف اتنی ہی، ایک ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وہ نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ ایک حسبن اللہ و نعم الوکیل ہے۔ تو حسبن اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح جو ہے الگ الگ مقاصد کے لیے الگ الگ تعداد میں استعمال ہوتی ہے، قرضوں کے ادا ہونے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، یہ عام طور پر 308 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور یہ جو تعداد ہے یہ ذرا اسپیشل ہے، مطلب 308 بولنے کے بعد میں 308 ہی ہونا۔ تو اور جھگڑے فتنے جو گھروں میں ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہے یہ 341 مرتبہ۔ اور بہت 3 منٹ میں ہو جاتی ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل، زیادہ لمبا کام تو ہے نہیں کوئی، تو اگر سب چیزیں ہیں تو وہ ایک مرتبہ پڑھیں، یہ ایک مرتبہ پڑھیں، وہ اس نیت سے پڑھیں، یہ اس نیت سے پڑھیں، چاہے دونوں ایک ہی مجلس میں پڑھیں لیکن نیت الگ الگ ہو۔ تو عام طور پر روزی کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، قرضوں کے ادا ہونے کے لیے 308 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کے حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھا جاتا ہے، اور جھگڑوں اور فتنوں اور مصیبتوں سے نجات کے لیے یہ 341 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اور کوئی کام اگر شروع کرے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، تو صرف 111 مرتبہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ نوکری مستقل رہنے کے لیے بھی 111 مرتبہ کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کنٹینیو ایک چیز کو آپ کو کرنا ہے۔ اور باقی ہے
اور دوست اس کے بعد
سوال یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں کچھ غلط قسم کی ای میلز آ رہی ہیں تو ان کے بارے میں آپس میں ڈسکس کرنا اور فارورڈ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ڈسکس کرنا بھی جائز نہیں ہے، فارورڈ کرنا بھی جائز نہیں ہے، رد کرنا ضروری ہے. یعنی یہ بولیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی ظاہر کی صحابہ پر اور یہ فرمایا کہ جب تمہارے کان تک یہ خبر پہنچی تو تم نے فوراً جھٹلایا کیوں نہیں؟ تمہارا یہ کام تھا کہ تم کہتے کہ یہ غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو یہ غلط ہے، تو تم کو جھٹلا دینا چاہیے. تو عام طور پر نہ ایسی چیز کو فارورڈ کرنا، نہ ایسا ڈسکس کرنا، عام طور پر ایسے لوگوں کو پاگل اور غلط قرار دے کے اگنور کر دینا اور ڈیلیٹ کر دینا. ایسی ای میل ڈیلیٹ کر دینی چاہیے، اگنور کرنا چاہیے، اس کو ڈسکس ہی نہیں. بھائی نامعقول کوئی بات ہو رہی ہے تو نامعقول بات پہ توجہ دینا خود ایک نامعقول ہونے کی علامت ہوتی ہے. حکیم جالینوس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ دوا افلاطون کے بارے میں آتا ہے، یہ ارسطو کے بارے میں ہے، جی ارسطو کے بارے میں، ارسطو کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بازار سے پاگل کی دوا لے کے آیا، پاگل پن کی. لوگوں نے پوچھا کس کے لیے بنا رہے ہو تو کہا خود کھانے کے لیے. کہنے لیں گے آپ پاگل ہو گئے. کہنے لیں گے ایک پاگل مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، اس پر مجھے شبہ ہو گیا کہ ضرور میرے اندر جنون کا اثر آ رہا ہے، ورنہ پاگل ہی کو دیکھا کرتا ہے. کنید ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. تو اگر ہم نامعقول آدمی کی بات پہ توجہ دیں گے تو یہ پروف ہے کہ ہم خود بھی نامعقول ہیں. تو اس کا عام طریقہ سادہ سا یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگنور کیا جائے اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، اس کو ڈسکس نہیں کرنا. اس کو فارورڈ کرنا تو گناہ ہے، سخت گناہ ہے، بہت ہی بری بات ہے. یا اس پہ تبصرہ کرنا بھی کہ دیکھا آپ نے، سنا آپ نے، یہ دونوں چیزیں گناہ ہیں، صحیح نہیں ہے غلط باتوں کو. اور رد کرنا چاہیے جو ہو سکے. اگر ہمارے سامنے بات آ گئی یہ بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اور وہ خام مخواہ تو ایک فتنہ کرنے کی چیز ہے اور کچھ نہیں. اس طریقے سے جو ہے نا معاملے کچھ ادھر کا ادھر کر دینا، دفنا دینا، یہ ہے اس کا صحیح طریقہ. یقیناً بولنا چاہیے کہ بھائی غلط مت کرو، یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں، بےخودگی کر رہے ہیں ہم. گھر خریدنے کے لیے لون لینے کا کیا مسئلہ ہے؟ اتنا جمع نہیں ہو پا رہا ہے جتنی گھر کی قیمت ہے، یا نہ لینے کی صورت میں گھر خریدنے کے لیے. لون نہ لینے کی صورت میں گھر خریدنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے ہی بولنا چاہ رہے. اگر لون وغیرہ جو ہے شرعی طریقے پر، اسلامک طریقے پر مل سکتا ہے تو پھر لے لیں آپ، اور اگر اسلامک طریقے پر نہیں ملتا ہے تو پھر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کرائے کے اوپر زندگی گزاریں، جمع کرتے رہیں آہستہ آہستہ. ہو جائے تو پھر بہت اچھی بات ہے، نہیں ہو جائے تو پھر کرائے کے اوپر قناعت کریں. اور عام طور پر گھر خریدنے کی شکل میں بھی عموماً خرچہ اتنا ہی آیا کرتا ہے جتنا کرایہ کا ہوا کرتا ہے، زیادہ فرق نہیں ہے اس میں، بہت معمولی سا ہی فرق ہوتا ہے. یعنی آپ مالک ہیں پھر بھی آپ کو اتنا خرچہ برداشت کرنا ہی کرنا ہے، ٹیکسوں کی شکل میں، اس میں، اس میں. تو اس وجہ سے جو ہے بہت زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر خریدنے کی صورت میں بھی آپ مالک کب ہو رہے ہیں؟ جا کے 25 سال کے بعد ہو رہے ہیں، جب جانے کا ٹائم آ گیا، جب آپ کو خوش کرنے کے واسطے انہیں بول رہا کہ اب آپ مالک ہو گئے، اب آپ جا سکتے ہو. اچھا رشتہ مل جائے اس کی کوئی دعا بتا دیں. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ ایک دعا ہے. اس کے بعد میں یا جامعو، یہ آیت پڑھ کے یا جامعو یہ 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اللہ پاک سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھا رشتہ جلدی مل جائے گا. اور ہے میرے گھر میں بیٹے ہیں، ان حالات میں اگر ایک لڑکی اڈاپٹ کریں، اچھا 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 بیٹے ہی بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں، تو ایک لڑکی اگر اڈاپٹ کریں تو کیا وہ میرے میاں اور لڑکوں کی محرم ہو سکتی ہے؟ نہیں، محرم تو نہیں ہو سکتی، وہ نامحرم رہے گی اور وارث بھی نہیں ہوگی. بقیہ یہ کہ عام پردے وغیرہ کے جو احکام ہوتے ہیں وہ دوسروں سے ذرا سے مختلف ہوتے ہیں. گھر میں ہی ہے، گھر میں ہی ربیب، گھر کی ربیبہ ہے، پلی بڑی ہے، تو پھر جب بڑی ہو جائے گی، جب شادی ہو جائے گی، تو رشتے کے اعتبار سے تو یہ غیر ہی ہے، اور وراثت انہیریٹن کے اعتبار سے بھی یہ غیر ہی ہے. الہ کہ آپ اس کو وصیت کریں ون تھرڈ میں سے، کہ بھائی چونکہ ہمارے پاس پلی بڑی ہے تو ہم اس میں سے دینا چاہتے ہیں، تب اس کو دے سکتے ہیں. محرم نہیں ہو سکتی یہ، لیکن اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب تک وہ چھوٹی ہے تب تک تو کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پردے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں، بڑی ہونے کے بعد یہ مسائل ہیں. تو اس کے اندر بھی جو ہے نا پردے کی جو صورتیں ہوتی ہیں اس میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن مسائل کا ہم نے مذاکرہ کیا ہے وہ نفع دیں، اس سے اللہ پاک ہمیں نفع پہنچائے، اور ہر قسم کی غلطی سے، غلط مسئلہ بتانے سے، غلط مسئلہ جاننے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائے، اور حق تعالی شانہ ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، گھروں میں عافیت اور سہولت اور آسانی میسر فرمائے، اور حق تعالی شانہ اپنے کرم سے گھروں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے، ہر میاں بیوی میں جوڑ اور محبت پیدا فرمائے، اور اولاد کو نیک فرما بردار بنائے، اور جن خواتین کے ہاں جن گھروں میں لڑکیاں شادی کے قابل ہو گئی ہیں اللہ پاک بہتر عافیت کے ساتھ ان کی شادیوں کا آسانی سے انتظام فرما دے، اور جو لڑکے شادی کے قابل ہو گئے ہیں ان کو لڑکیاں میسر نہیں ہو رہی ہیں، اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ اللہ پاک ان کو ان کے جوڑے نصیب فرما دے، اور ہمارے گھروں کے اندر دین کا ماحول اللہ پاک زندہ فرما دے، اور دین پر عمل کرنے کا شوق اور دعائیہ نصیب فرما دے، اور دین کی محنت کا شوق اور دعائیہ نصیب فرما دے، اور دین کی محنت کے لیے اگر ہمارے گھر کے مردوں کو سفر کرنا پڑے، ان کو اللہ کے راستے میں جانا پڑے، تو ان کے لیے وہ بھی آسان فرما دے، اور ہمارے لیے اس کو مینج کرنا آسان فرما دے. اپنے کرم سے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ.